حیثیت نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو شب قدر کی طرح مانتے ہیں اور مناتے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں نہیں بھائی چھوڑیے، آخر اچھے ہی نیت سے اچھے عقیدے سے اور اس کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہوگی. نہیں، بدعت جب آئے گی، بدعت سر اٹھائے گی تو ایک سنت اس کے پیچھے ختم ہوگی، یہ علماء کا کہنا ہے ہمیشہ. تو اس وجہ سے لوگوں کو تنبیہ کر لینے دیجئے، اعتراض نہ کیجئے کہ یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں کہ آپ چھوٹی بڑی بات میں لوگ اڑنگے اٹکاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں. نہیں، اصل دین حقیقت میں نتھری شریعت، ستھری شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، محجت البیضا جیسا کہ کہا، اس میں نہ کوئی جھول ہے اور نہ کوئی کمی ہے، اس کو لے کر کے، چھوٹی بڑی سنت کو لے کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ایک سنت کو چھوڑا تو دوسری بدعت اس کی جگہ پر آئے گی، اور ایک بدعت اگر ابھری تو اس کے پیچھے بہت سی سنتیں ضائع ہوں گی. اس وجہ سے ائمہ نے ہمیشہ یہ تنبیہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت ہو، پیارے رسول کی حدیث شریف سے اگر ثابت ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ کہیں آج اس کی منحوست سے کہیں کل ہمیں دوسری سنت کے چھوڑنے کی بھی جرات نہ ہو جائے، تیسری کی، چوتھی کی، یہاں تک کہ کفر اور شرک کے دائرے میں ہم داخل ہو جائیں. اسی کو کہا امام احمد بن حنبل نے کہ لعلہ اذا رد بعض قوله ان یقاف قلبه زیغ، ایک قول آج پیارے رسول کا چھوڑے گا تو اس کے دل میں زیغ، گمراہی، ٹیڑھاپن آ جائے گا، یہاں تک کہ وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، شرک میں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ هذه الآية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم، ان لوگوں نے، یہ آیت اس سیاق میں ہے کہ یہود و نصارہ کے کیا کیا کارنامے تھے، ان کارناموں میں ایک کارنامہ یہ تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے علماء، اپنے پادریوں کو انہوں نے رب بنا لیا. یہ اللہ کا کلام ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، حضرت مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنایا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، ان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جن چیزوں سے وہ شرک کرتے ہیں. فقلت له، حضرت عدی بن حاتم نصرانی تھے، ایمان لے آئے، مجلس رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول انا لسنا نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے تھے، ہم علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ سے حرمون اللہ و تو حرمون، کیا یہ بات نہیں کہ جس چیز کو وہ حرام کر دیں، جس اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اگر وہ حرام کر دیں تم اس کو حرام سمجھتے تھے، یہ بات تھی کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں یہ بات تو تھی. وہ یحلون ما حرم اللہ، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بلا، ہاں یہ چیز تو تھی، کیوں نہیں؟ قال فتلک عبادتہم، تو یہی ان کی عبادت ہے، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال کسی کے کہنے پر کرنا، یہ گویا اس شخص کی عبادت ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، تمہاری زبانیں جھوٹ بول کر کے جو یہ کہتی ہیں کہ فلاں ھذا حلال و ھذا حرام، یہ تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے. کیونکہ حلال، ان الحلال بین وان الحرام بین، اللہ تعالیٰ نے حلال کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، حرام کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے. حلال اور حرام، کسی حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، یا کسی چیز کو حلال کہنا یا کسی چیز کو حرام کرنا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خصوصیت ہے. صرف اللہ اور اس کے رسول کی خصوصیت. حلال اور حرام کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف قرآن میں جو چیز حلال اور حرام ہے اسی کو ہم حلال اور حرام کریں گے. الا وَإِنَّمَا حَرَّمْتُ فَهُوَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، جس چیز کو ہم نے حرام کر دیا وہ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. الا انی احرم الحمار الاحلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گدھے کو حرام کہتا ہوں. گدھے کی حرمت کلام پاک میں نہیں آئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں واضح طور پر آپ نے اس کو حرام کیا. ہر خیبر کی جنگ کے موقع پر اس سے پہلے لوگ گدھے کو ذبح کرتے تھے, کھاتے تھے, یہاں تک کہ اس موقع پر بھی ذبح کیا. وکانت القدور تغلی, صحابی کہتے ہیں کہ وہ گوشت ہانڈیوں میں پک رہا تھا, ابل رہا تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے اور دوسرے صحابی بھی تھے, کہا کہ اعلان کر دو ان اللہ و رسولہ یحرم اللحوم الحمر الاہلیہ, اللہ اور اس کے رسول منع کر رہے ہیں تمہیں حمر اہلیہ کے گوشت, یعنی گدھے کی گوشت, اس کے حمر اہلیہ کہہ کر کے حمر الوحش, یہ جس کو نیل گائے کہا جاتا ہے یا اور کوئی جانور حمر الوحش کہا جاتا ہے, وہ حلال ہے, حمر اہلیہ یعنی گدھے کو حرام کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہوں گی. آپ چڑیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم پڑھتے ہیں بعض فقہ کی کتابوں میں, تو چڑیوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا حکم دیا ہے, لیکن بعض علماء کے اقوال میں کہتے ہیں تمام چڑیاں حلال ہیں. اسی طرح میڈھک کے بارے میں حدیث شریف میں صاف ہے, بعض علماء کے ہاں میڈھک کھانا حلال ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈھک کو قتل کرنے, مارنے اور اس کے کھانے سے منع کیا ہے. ایک طبیب آئے حارث بن قلدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا کہ میڈھک کو مار کر کے ہم اس کو دوا میں ڈالنا چاہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع کیا اور کہا کہ نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا جائز نہیں ہے. قتل کرنے کا مطلب ہے اس کو, دوسری روایت میں جیسا آیا ہے کہ وہ حرام ہے, لا ہوا حرام, تو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے مفت یا بغیر سبب کے, اسی طرح اس کا کھانا بھی حرام ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں, قل لا اجد فیما اوحی الی على طائم اوحی الی محرما على طائم یطعمه الا ان یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر, آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر جو آیت اتری ہے اور جو تلاوت کرتا ہوں اس میں صرف یہی چیزیں حرام ہیں کہ مردہ نہ ہو اور سور کا گوشت نہ ہو یا او دمن مفسوحن یا خون ہو, اس کے علاوہ اور چیزیں ہم حرام نہیں پاتے ہیں. یہ اس وقت واقعی آیت اسی طرح نازل ہوئی اور مسلمانوں نے اس کو سمجھا اور یہ کہ ان چیزوں کو حرام سمجھا اور حرام کیا, لیکن چونکہ یہ اول نبوت کا یا اول تحلیل اور تحریم کا زمانہ تھا, اس کے بعد پھر دوسری حلال اور حرام کی چیزیں احادیث میں اور آیتوں میں بھی نازل ہوئیں. تو یہ کہنا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے, اس کے علاوہ جو چیز بھی ہو دنیا کی وہ اس کا کھانا حلال اور اس سے استفادہ حلال, یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. اگر اس کو ہم صرف آیت لے کر کے عمل کرنا چاہیں اس حکم پر تو یقیناً گمراہ ہو جائیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے میں نے بھی بعض چیزوں کو حرام کیا ہے. یعنی بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جن کو آپ حدیث ہی میں حلال اور حرام ہونا اس کا آپ کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے, ورنہ اگر آپ قرآن کو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الجمع بین المرأۃ وعمتها نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجمع بین المرأۃ وعمتها وبین المرأۃ وخالتها, اگر کوئی شخص پھوپھی اور ان کی بھتیجی کہیں گے نا, ہاں پھوپھی کی بھتیجی کو اکٹھا شادی میں رکھنا چاہتا ہے سوکن بنا کر کے, یہ چیز حرام ہے. اسی طرح بین المرأۃ وخالتها بہنوتن, خالہ اور اس کے بہن کی لڑکی کو بھی ایک نکاح میں بیک وقت کوئی شخص رکھ نہیں سکتا ہے. اگر صرف قرآن کو آپ دیکھتے ہیں تو قرآن میں حرمت علیکم امہاتکم بناتکم خالاتکم وان تجمعوا بین الاختین, صرف جمع میں دو بہنوں کو اکٹھا بیک وقت شادی میں رکھنا یہ حرام ہے, لیکن پھوپھی اور ان کی بھتیجی اور اسی طرح خالہ اور ان کے بہن کی لڑکی کو جمع کرنا یہ کلام پاک میں نہیں آیا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہے کہ نہیں ہم صرف کلام پاک کو لیں گے تو بہت بڑے حرمت کا مرتکب ہوگا, کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ یہ ان دونوں عورتوں کے درمیان خالہ اور اس کی بہن کی لڑکی اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کو چھوڑ کر کے اور صرف قرآن کو لیں گے تو گمراہی کے گڑھے میں جا کر کے یقیناً گریں گے. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے قرآن شریعت کو سمجھا جائے. اور یہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کے اقوال, جو لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کو لیا جائے, وہ یہ ہرگز نہیں کہتے کہ علماء کرام ائمہ اعظم کے اقوال کو بالکل ہی ہاتھ نہ لگائے جائے. نہیں, یہ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں, قرآن و حدیث کو اسی روشنی میں سمجھا جائے جس روشنی میں ہمارے سلف نے سمجھا. صحابہ کرام ہیں اور ائمہ ہیں. ائمہ میں صرف ایک نہیں ہے کہ ایک ہی کی رائے کے تابع ہو کر کے ہم سمجھیں, نہیں, کئی آراء کو اکٹھا کر کے جو قرآن اور سنت کے قریب ہو اسی کو لے جائے. یہی کہنا ہوتا ہے جو لوگ اپنے کو عامل بالکتاب و سنت کہتے ہیں, یہی ہے منہج ان کا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف فلاں ہی امام کو لیں گے, یقیناً وہ غلطی پر ہیں. اگر قرآن حدیث صحیح ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام کے پاس دوسری حدیث ہوگی, تو امام احمد بن حنبل کا یہ قول بغیر کسی شبہ کے ان پر صادق آتا ہے. اور یہ شرعی بات نہیں ہوئی کہ ہم ایک آدمی کا دامن پکڑ کر کے اور انہی کو نجات کا ذریعہ بنائیں. ان کی عزت, ان کی حرمت, ان کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن ان کی ہر بات کو میں نے مثال دی تھی کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں واضح طور پر ائمہ نے اس کی تعین کی ہے کہ یہاں حدیث کے خلاف ہے. اعلام الموقعین کا ذکر شاید میں نے کبھی کیا تھا, اس کا ترجمہ بھی پاکستان ہندوستان میں ہو چکا ہے اور وہ بہت ہی اہم کتاب ہے. حقیقت میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے ایسے مسائل کی فہرست جمع کی ہے, ہر مذہب کے یا چاروں مذہب کے علاوہ دوسروں کے اقوال کے. امام اوزائی ہیں, امام سفیان ثوری ہیں, اسی طرح سفیان ابن عیینہ کی بھی رائے ہیں, اور دوسرے لوگوں کی, سب کے آراء سے لے کر کے کہ دیکھو فلاں شہر کے لوگ یہ مسئلہ لیتے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف پڑتا ہے. واضح طور پر اس طرح کے بہت سے مسائل کی انہوں نے تعین کیے. اب یہ کہنا کہ نہیں ہمارے امام کے پاس دوسری حدیث رہی ہوگی, یہ یقیناً سنت کے خلاف ہے. صرف مسئلہ رہ جاتا ہے اتباع سنت کے جذبے کا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو یقیناً کسی کو آپ کے برابر کرنا یہ پیارے رسول کی شان میں گستاخی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل اس کا نہیں ہے, یا دوسری صفت اس کو نہیں دی جائے گی. جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے امام نے یہ بات کہہ دی ہم اسی کو لیں گے, یہ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑا گستاخ آدمی ہے اور گستاخی کر رہا ہے. اور جو شخص اپنے کو عامل بالسنت کہتا ہے اس کو مختلف القاب سے نوازنا یا گالیاں دینا, یہ بہرحال یہ بھی شرعی چیز نہیں ہے. ہر ایک اللہ تعالیٰ کی ہاں اپنی چھوٹی بڑی بات کا حساب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, یہ سمجھ کر کے بولنا چاہیے کہ کیا بات ہم غلط بول رہے ہیں, کیا بات صحیح بول رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, سب فرشتے لکھ لیتے ہیں قیامت کے دن. یہ بات جو میں نے وہ ذکر کیا تھا کہ ایک کیسٹ میں نے سنی جس میں باقاعدہ خوارج کہا گیا ان کو, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ لوگ خوارج ہیں. 20 رکعت پر امت کا اجماع ہے, فلاں چیز پر اجماع ہے, یہ لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے, یہ لوگ اجماع کے خلاف کر رہے ہیں, یہ لوگ امت سے خارج ہیں. ایک دم واضح طور پر اور باقاعدہ ملعونین کہا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہرحال اس کا اجر دے گا, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہی پیارے رسول کی محبت کا تقاضا ہے. پتہ نہیں کہاں اس کے بعد باب ہے. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. اس آیت میں ایک بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, تحاکم الى الطاغوت. طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ اللہ کے علاوہ اس کو معبود مانا جائے, یا اللہ کے علاوہ اس کی بات کو مانا جائے اللہ کے خلاف. طاغوت کل ما یعبد من دون اللہ, اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے, اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے, اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے قانون پر عمل کرنا, یا اس کے ذریعے چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو کسی مسئلے میں بھی, یہ اس آیت کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ غیر اللہ کی طرف اور شیطان کی طرف اپنے محاکم یا اپنے قضایا یا اپنے مسائل لے جا کر کے ان سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے منہ موڑ لیں, ان کا انکار کر دیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَنْ يَضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت ہی دور تک گمراہ کر دے. يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب آپ اس کو راندے درگاہ کیا گیا تو اسی وقت اس نے دھمکی دی تھی کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ، اس نے کہا ہم آگے سے، پیچھے سے، نیچے سے، اوپر سے، اور ہم یہ چاہیں گے، ایسی کوشش کریں گے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور عبادت گزار نہ رہیں. تو اس آیت سے بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے، یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے شیطان. اور اللہ کے قانون اور اللہ کے احکام سے ججمنٹ لینے کے علاوہ اگر کسی غیر اللہ کی قانون پر عمل کیا جائے تو یہ تحاکم الی الطاغوت ہو گیا. آج کل جو حکومتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں اگر وہ مجبور نہیں ہے، ایک چیز علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن مجبوری کب تک رہے گی؟ یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو طاقت ہوتے ہوئے بھی ان کو اگر کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرے گا، لیکن وہ انگریزی قانون ہی کو چلانا چاہتے ہیں اللہ کا قانون چھوڑ کر کے. یقیناً ان پر یہ آیت صادق آتی ہے. رہا مسئلہ کفر کا، ان کو کافر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ مجبور ہیں، اگر وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کی تنفیذ نہیں کرتے ہیں اللہ کے شریعت کی، تو ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر وہ مجبور ہیں، دل سے جانتے ہیں کہ اللہ کے قوانین، اللہ کے احکام اور اللہ کی شریعت کی تنفیذ ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن مجبور ہیں، تو ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. یہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے جو صدر ہیں یا آج کل کے جو وزراء ہیں یہ ہیں وہ سب کافر ہیں. نہیں، اس طرح عام حکم نہیں لگا سکتے ہیں. تحاکم الی الطاغوت، اگر واقعی ایک طرف شریعت پر عمل کرنے کا امکان ہے لیکن اس کو چھوڑ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم کس چیز پر عمل کریں. ایک کسی زمانے میں بعض اسلامی ملکوں کے بعض لوگوں نے بہانہ بنایا تھا، پبلک نے تقاضا کیا کہ بھائی اسلامی احکام کی تنفیذ ہونی چاہیے. تو مجھے یاد آتا ہے بہت پہلے کسی اخبار میں پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آخر کس مذہب پر اسلامی نظام کی تنفیذ کی جائے، کون سے مذہب، ہمارے ملک میں بہت سے مذہب ہیں. یہ بہانہ انہوں نے بنایا، لیکن اس میں جو انصاف پسند تھے، عقل مند علماء تھے، انہوں نے کھل کر کے کہا کہ تم جو بھی مذہب ہے دین کے نام پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. سب نے اس پر اتفاق کیا، یعنی اگر بدعتی سے بدعتی مذہب ہے اس پر بھی تم دین کے نام سے عمل کرنا شروع کر دو، کوئی عرض نہیں، آہستہ آہستہ اصلاح کی جا سکتی. لیکن چونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے، جیسے کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی عورت بلایا، وہ ناچنے والی گانے والی عورتیں ہوتی ہیں، تو اس کو ناچنے کا اس وقت ذوق شوق نہیں تھا، ناچنا نہیں چاہتی، کہتی آنگن ٹیڑھا ہے اس میں بنے گا نہیں. تو وہی ایک بہانہ ہونا چاہیے، یہی ایک بہانہ ہونا چاہیے، نہ کوئی نہ کوئی بہانہ کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے، بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ تنفیذ کریں لیکن ان کے ماحول ایسی پابندی ہے، ایسے لوگ ہیں کہ تنفیذ نہیں کر سکتے، تو ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں، خارج عن ملت ہیں. نہیں، کہ کفر کا فتویٰ اس وقت دیا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ نہیں، دین اسلام یا شریعت کے قوانین کافی نہیں ہیں، دوسرے قوانین ہمارے اصلاح حال اور اصلاح احوال کے لیے زیادہ مناسب ہیں. بہت سے لوگ ایسا کہہ بھی جاتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جو شخص جس کے ہاتھ میں باگ ڈور ہے، اگر وہ طاقت ہوتے ہوئے تنفیذ نہیں کرتا ہے، تو یقیناً اللہ کی اس آیت کا حکم ان کے اوپر صادق آتا ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف اپنے مسائل کو، اپنے مقدمات کو حل کرانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے، تو یقیناً وہ گمراہ ہوتے ہیں اور زندگی بھر گمراہی میں گزار کر کے جاتے ہیں، اور امت کا بھی گناہ ان کے اوپر پڑے گا جب وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ صرف ان کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کا بھی گناہ ان کے اوپر پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو شخص مجبور ہے اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو حکم، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حکم ہے آؤ اس کی طرف اپنے مقدمات لے جاؤ. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, یہ منافق جو دل میں کفر چھپائے ہیں ظاہری اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں. فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم, وہ کیا کون سا وقت ہوگا کہ جب ان کو کوئی مصیبت آ گھیر لے گی ان کے کرتوت اور ان کے اعمال کی وجہ سے. ثم جاؤک یحلفون باللہ, پھر آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اچھا ہی ارادہ رکھتے تھے. تو اس آیت میں جہاں علماء اور عمراء کی اطاعت کو شرک کہا گیا, اسی طرح غیر اللہ کے احکام کی اطاعت یا ان کے قوانین پر عمل کرنا یہ بھی تحاکم الطاغوت ہے. آدمی چاہتے ہوئے جانتے ہوئے اللہ کے غیر اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتا ہے تو یقیناً اس پر کفر کا فتویٰ علماء نے لگایا ہے, لیکن اگر وہ مجبور ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. کیا ہے صلی اللہ علیہ خلقی محمد وعلیٰ آلہ وسلم. ادب العربی امین سائل, هل يمكن اصلي وانا خاتم القران واقرب النظر, یا پوچھ رہے ہیں کہ کیا عربی میں کوئی ہے هل يمكن ان اصلي وانا خاتم القران. اچھا اردو سمجھتے ہیں آپ, تو عربی میں لکھا آپ نے. اچھا هل يمكن ان اصلي وانا خاتم القران, يقول هل يمكن ان اصلي القران وانا اقرب القران واقرب النظر. نعم ممكن في النوافل, ويجوز ان يهم ايضا وكان عبد مولى عائشه رضي الله عنها ذكوان كما في البخاري معلقا كان يهمها بالمصحف, مصحف دیکھ کر کے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوافل میں امامت کرتے تھے, لیکن فرائض میں یہ چیز جائز نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا امامت کر سکتے ہیں یا نہیں, نوافل میں اکیلے آپ پڑھنا چاہیں یا امامت کرنا چاہیں تو قرآن دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے تراویح کا مسئلہ ہے, اگر کوئی حافظ قرآن نہیں تو دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے, اور جب رکوع سجدے میں جائے تو اس کو یا تو اپنے ہاتھ ہی میں رکھے یا کہیں رکھ دے اچھی جگہ پر. رجل اصیب بمرض قتمه هل يمكن ان يستعمل بخاخ في العلاج. بمرض قتمه کہتے ہیں کسی آدمی کو سانس پھولنے کی یا دما کی بیماری ہے تو کیا وہ روزے کی حالت میں اسپرے استعمال کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دما کی میں کچھ سانس لینے کی آسانی ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پیٹ میں جاتا ہے تو اگر حالت اتنی نہیں ہے کسی طرح معمولی مشقت کے ذریعے صبر کر کے وہ گزار سکتا ہے تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر مجبوری ہے اس کے بغیر وہ کر ہی نہیں سکتا ہے تو فتویٰ ہے حیض کے بارے علماء کا, اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو بہت بڑے علماء ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کو حسب الحاجہ ضرورت کے حد تک اس کو استعمال کرے زیادہ نہیں. جی عقیدوں نے جزاک اللہ. ایک لڑکا ایک لڑکی سے جنا کیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اسی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ شادی کے بعد اس سے حمل گرا دیا. اس مسئلے کو بتا کر شکریہ کا موقع دیں. حقیقت یہ کہ بہت بڑا اول تو گناہ ہوا, اللہ تعالیٰ اس کو چھپا لیتا, لیکن حمل اللہ تعالیٰ کے جناب میں توبہ استغفار کافی تھا, لیکن اگر اس حمل کو گرا دیا روح پھونک جانے کے بعد تو یہ قاتل نفس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت بڑا گناہ اس کا ہے, اس کا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, توبہ استغفار کرتے رہیں. اور قیامت کے دن مقتول آئے گا اللہ کے سامنے اور اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی, اللہ تعالیٰ کہے گا یا رب صل ہذا, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہے گا مقتول کہے گا یا رب صل ہذا فیما قتلنی, اے میرے رب ان سے پوچھو کہ کس وجہ سے ہمیں قتل کیا گیا. اسی طرح عربوں کے زمانے میں لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی عید الشمس قورت وہ عید النجوم انقدرت وہ عید الجبال سیرت وہ عید الاشعار قتلت وہ عید الموعودۃ سئلت بأی ذنب من قتلت. یہ لڑکی پوچھی جائے گی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کس گناہ سے تم نے اسے قتل کیا, گناہ تو تم نے کیا کیوں اس کو قتل کر دیا. بہرحال رہا مطلب یہ کہ اس کو کسی طرح زندہ چھوڑ دیتے کہیں بھی چھپا لیتے یا یہ کہ کھل کر کے اگر اتنی جرات تھی تو خاص طور پہ ایسے ملکوں میں جہاں کی اس کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے, وہاں تو کم سے کم اس کو جی لینے کا حق تھا. بہرحال رکھے رہتے گھر ہی میں, وہ گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا اس قطر نفس سے ہوا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, توبہ استغفار کریں, خرچ کریں اللہ کی راہ میں. کیا ہے خبر میں تین سوال ہونے سے میں وہ
خبر میں
یہ حیدرآبادی بھائی معلوم ہوتے ہیں, خبر میں تین سوال ہوتے ہیں, وہ یہی رب آپ کا, دین آپ کا, اور یہ عام لوگوں کے سوال ہیں, مگر رسولوں کو کون سے سوال ہوں گے؟ ہاں یہ سوال بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. من دینوں کا, من ربوں کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا, آپ کے نبی کون ہیں, آپ کا دین کیا تھا, آپ کے رب کون ہیں, یہ تین سوال میت سے جب فرشتے آ کر کے بیٹھاتے ہیں دفن کرنے کے بعد ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. پوچھتے یہ ہے کہ انبیاء سے کیا سوال ہوگا, یہ ایسی غیبی بات ہے جس کو اگر مطلب ہے کہ بتایا جائے کہ یہ ہوگا تو کہاں سے لایا جائے, اس کے بارے میں ہمارے خیال سے حدیث شریف میں کوئی ایسی بات واضح طور پر نہیں. اس وجہ سے غیب کی بات میں تامکتوئیاں مارنا, اٹکل پچھو لگانا یہ غلط ہے. اس وجہ سے یہ سوال من رب کا انبیاء سے پوچھا جائے گا, اور یہ عموم جو آیا ہے کہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا, ہو سکتا ہے یہ سوال انبیاء سے بھی ہو, صرف اس وجہ سے کہ بہرحال ایک عام انسان کی طرح وہ دفن ہوئے. اگر انبیاء کے بارے میں کوئی یہ بات آتی کہ ان سے نہیں سوال کیا جائے تو یہ بھی کہا جاتا کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس وجہ سے امکان ہے کہ نبی اور رسول, اللہ آپ کا دین کیا ہے یا آپ کے نبی کیا, آپ کا رب کون ہے, یہ دو سوال انبیاء سے تو پوچھے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کے رسول کون ہیں, میں ہی خود اپنا رسول تھا, یہ بھی ایک چیز, کیونکہ رسول بھی مکلف ہیں اس رسالت کے. یعنی اگر رسول اللہ تعالی نے بھیجا ہے اور حکم دیا ان کو کہ نماز پڑھو روزہ رکھو, تو رسول بھی مکلف ہیں اپنی رسالت کے, اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو ایک قیاسی بات اگر کہی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رسول آپ ہی تھے, لیکن جب یہ چیز نہیں آئی ہے تو اس کا سوال کرنا یا اس کے بارے میں جواب دینا کسی یقینی طور پر صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے ایک من ربوں کا اور ماں دینوں کا تو واضح ہے, لیکن من نبیوں کا کے بارے میں, کسی نبی کے بارے میں کہنا کہ وہ خود کہیں گے کہ میں اپنا نبی ہوں, یہ بات واضح طور پر نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ اس کا علم ہمارے خیال سے احادیث میں تو بہرحال ذکر نہیں میں نے سنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو معلوم کرنے کی. ڈاکٹر لوگ میڈک کا آپریشن کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ ٹریننگ کے لیے مصلحتاً یہ چیز جائز ہے. اسی طرح اگر کافر ہے تو کافر کا مسئلہ وغیرہ بھی کرنا, ہاتھ ناک کاٹنا بھی منع کیا گیا ہے, لیکن مصلحتاً علماء نے کہا ہے کہ اگر کافر کی لاش مل رہی ہے اس کو خرید, مردہ کا خریدنا تو جائز نہیں ہے, لیکن اس کو خرید کر کے ڈاکٹری آپریشن کے لیے سکھانے وغیرہ کا کام لیا جا سکتا ہے, مصلحتاً جائز کا ہے علماء نے. لیکن بغیر مصلحت کے میڈک کو مارنا یا اس کی چربی نکال کر کے علاج, یہ سب چیزیں منع کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپریشن کرنا جائز ہے کہ نہیں, بہرحال مصلحتاً جائز کہا گیا ہے, کیونکہ وہ ایک یعنی ایک بہت بڑے علم کی چیز ہے, اس سے امت کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے بغیر ضرورت کے نہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں, کیا افغانستان کی جنگ کی مناسبت سے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے یا نہیں؟ اگر حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں میں پورے واضح طور پر کچھ نہیں کر سکتا ہوں, اس وجہ سے آپ سوچیں, اگر کوئی شخص جہاد کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کے ہر ملک میں جہاد کا جبہ کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ بہرحال نیک عمل کی توفیق دے. اور کوئی سوال؟ جی,
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
اصل میں ایسے سوالات صرف منہ کا مزہ بدلنے کے لیے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں, کہا جائے کہ فرض ہے تو وہ جائیں گے نہیں, لیکن چونکہ ایک ہنگامہ کرنا ہے کہ نہیں فرض ہے. اگر یقیناً ہمارے گھر آپ آ کر کے پوچھیں اور اللہ کا حوالہ دے کر کے کہ فرض ہے یا نہیں فرض ہے, آپ کو میں انشاءاللہ خصوصی طور پر مسئلہ بتاؤں گا. لیکن ابھی خالی یہ کہ جیسے یہ ہے کہ مجلس کو تھوڑا سا گرمانے کے لیے یا اپنے کو تھوڑا سا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. جی آپ بتائیں کوئی دوسرا.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے.
سمندر کی ہر چیز حلال ہے, جی ہاں, لیکن ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, ہو الطہور ماؤہ والحل میتۃہ, اس کا مردہ حلال ہے. لیکن میڑھک کو آپ سمندر کا جانور نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برمائی کہتے ہیں. بر ماں بر میں بھی رہتا ہے اور ماں بھی میں رہتا ہے. جو خالص جس کی زندگی پانی میں گزرتی ہے, پانی سے نکالو تو تھوڑی دیر میں اس کو تڑپ کے مر جائے, مچھلی کی شکل کی جو چیز ہوتی ہیں. لیکن جیسے بعض سانپ ہوتے ہیں وہ خشکی میں بھی جیتے ہیں, گھڑیال ہے وہ خشکی میں بھی جیتا ہے, اسی طرح چھ مہینے میڑھک خشکی میں رہتا ہے, چھ مہینے پانی میں رہتا ہے. تو اس کو برمائی کہتے ہیں. وہ مائی نہیں ہوا, برمائی ہوا. برری بھی نہیں ہوا اور مائی بھی نہیں ہوا, برمائی. تو اس وجہ سے اس پر قاعدے کے تحت یہ پانی کے جانور کا یا سمندری جانور کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر سے عموم میں چیز آتی ہے لیکن پیارے رسول نے جب اس کی تعین کر دی ہے تو ہر عام چیز میں ایک چیز کی خصوصیت ہوتی ہے, تو جب خاص کر دیا پیارے رسول نے تحریم کے ساتھ, تو اس کو خاص تحریم کے ساتھ خاص ہی کرنا, اگرچہ وہ سمندری ہی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہے اور کہا ہے کہ میں نے زنا کیا, میں حاملہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اس بچے کی پرورش کرنے کا حکم دیا. مسلم شریف کی روایت ہے غامد اور جوہینہ, جوہینہ کے چھوٹا قبیلہ اور غامد بڑا قبیلہ جو ہوتا ہے اس میں سے ایک شاخ جو ہوتی ہے, تو اس کو غامدیہ بھی کہا جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں اس کو جوہینہ بھی کہا گیا, رجل امرأۃ من جوہینہ. جوہینہ کی ایک عورت آئی, اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا